بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہے اسے 8 میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا: مضبوط نشانی، مفید دوستی، نیا علم، آتی ہوئی رحمت، ہدایت دینے والی کوئی بات، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز، اور خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو دنیا بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ چین، باہمی تعلقات کی توسیع پر دونوں ملکوں کی تاکید۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات ادا، وزیر اعظم مودی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ اور روس نے امریکہ اور مغرب پر الزام لگایا ہے کہ وہ مغربی ایشیا اور خاص طور سے شام میں مزید عدم استحکام اور بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ میں جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہفتے کے روز بھی 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے مرکزی علاقے میں واقع المغازی پناہ گزین کیمپ میں انعامی خاندان کے گھر پر بمباری کے نتیجے میں اس گھرانے کے 9 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ پٹی کے ڈبالیہ میں سراری روڈ پر بمباری میں بھی 2 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر قاصف صہیونی فوج کے جاری جرائم اور شدید بمباری کا سلسلہ، جس میں ہر روز دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر قحط و تباہی ہو رہی ہے، ہفتے کو 449 روز بھی جاری رہا۔ شمالی غزہ پٹی میں واقع کمال ادوان اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے میں میڈیکل عملے کے کئی افراد آگ میں جل کر شہید ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ پٹی میں کمال ادوان اسپتال پر یلغار کے بعد اسپتال کے عملے اور مریضوں کو اسپتال خالی کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اسپتال کی عمارت کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں بعض افراد زندہ جل کر شہید ہو گئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کمال ادوان اسپتال پر حملے اور اسے نظر آتش کرنے کو جدید ترین جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ان جرائم کا مقصد غزہ کے نظام صحت کو پوری طرح تباہ و برباد کرنا اور زخمی مردوں، عورتوں، بچوں اور بیماروں کو کم ترین وسائل تک بھی دسترس سے محروم کرنا ہے۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیکل اور صحت کے شعبے کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت، بالخصوص اسپتالوں کو نشانہ بنانا، ان کا محاصرہ کرنا اور ان پر یلغار کرنا، اور میڈیکل عملے، زخمیوں اور مریضوں کو گرفتار کرنا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض حکومت غزہ پٹی سے مکمل جنگ بندی اور انخلا کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے بتایا کہ ہم نے مکمل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک جامع منصوبہ پیش کیا تھا، لیکن صہیونی حکومت نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت معاہدے کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے اور نیتن یاہو تمام صہیونی قیدیوں کو قتل کر کے اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ اس سے پہلے ہم نے غزہ پٹی سے قابض حکومت کی فوج کے بتدریج اور مرحلے وار انخلا کے منصوبے سے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس حل کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کمال ادوان اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے کے بارے میں کہا کہ اس اسپتال سمیت غزہ پٹی کے شمال میں 75 دن سے امریکیوں کی آنکھوں کے سامنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے خلاف اتحاد بنانے میں اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک عبرانی ویب سائٹ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے حکام اب تک یمن میں انصار اللہ کے خلاف امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ عبرانی ویب سائٹ واللہ نے لکھا ہے کہ عسکری ذرائع نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام اور سیاسی شخصیات اب تک یمن کی انصار اللہ تحریک پر وسیع پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں ممکنہ تبدیلی کے لیے شاید وہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے یمنی عوام کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی شائستگی سے فلسطینیوں کا دفاع کر رہے ہیں اور آخر کار کامیاب ہوں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق جنرل حسین سلامی نے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ یمنیوں نے جس طرح آج تک عزت و شرافت سے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی استقامت جاری رکھیں گے اور آخرکار کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ استقامت کمزور نہیں ہوئی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یمنی کس طرح شائستگی سے فلسطین کی حمایت اور دفاع کر رہے ہیں اور ہر جمعہ کو غزہ کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں۔ ادھر یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ ملت فلسطین کی حمایت اور غزہ اور یمن کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور جارحیتوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے مثالی فوجی کارروائی میں بن گورین ہوائی اڈے کو فلسطین دو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے ایک اور ڈرون کارروائی میں بحرہ عرب میں سانتا ارسلہ بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے چین کے وزیر خارجہ کی سرکاری دعوت پر بیجنگ کے دورے کے دوران وانگ ای سے ملاقات اور گفتگو کی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین کے ساتھ تعاون کی بے پناہ گنجائشوں سے استفادے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا اور تہران 25 سالہ منصوبے کو مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کی توسیع کی مضبوط بنیاد سمجھتا ہے۔ اس ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات میں توسیع اور استحکام کے دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا اور معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، انرجی، نقل و حمل کے شعبوں میں باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال نیز جامع تعاون معاہدے کے تناظر میں باہمی تعلقات میں مزید توسیع کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا کی ایک سرگرم اور اہم طاقت کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم پوزیشن اور اس کی قدرتی جغرافیائی اور افرادی توانائیوں کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے باہمی تعلقات میں زیادہ سے زیادہ توسیع کے چین کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ چین نے 7 امریکی فوجی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے 7 امریکی کمپنیوں اور ان کی اعلی انتظامیہ پر تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے کے معاملے میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نگ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کی فوجی امداد چینی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے معاملات میں مداخلت ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ان کمپنیوں کے چین میں تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات دہلی کے نگم بودھ گھاٹ پر سرکاری اعزاز کے ساتھ انجام دے دی گئیں۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات میں صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، سونیا گاندھی سمیت کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شخصیات نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک اور عوام کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتیں ان کی یادگار بنانے کا مطالبہ کر رہی تھیں، جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اب اس کے لیے ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 26 دسمبر کی رات کو دہلی کے ایمس اسپتال میں 92 سالہ منموہن سنگھ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں تشدد کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تازہ واقعے میں ایک پولیس کانسٹیبل، ایک دیہاتی اور ایک صحافی زخمی ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ کچھ دن سے ایک خاص علاقے میں کوکی عسکریت پسندوں کا تشدد دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امپھال ایسٹ میں ہفتے کے روز کوکی عسکریت پسندوں کے حملے کی وجہ سے لوگوں کی بھگدڑ کی کوریج کرنے والا ایک صحافی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ واضح رہے کہ کوکی عسکریت پسندوں نے 5ویں دن بھی امپھال ایسٹ کے کئی علاقوں میں دیہاتیوں پر فائرنگ کی۔ کوکی عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں منی پور کا ایک پولیس کانسٹیبل، ایک دیہاتی اور ایک صحافی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 6 دیہاتوں کے لوگ علاقہ چھوڑ چکے ہیں اور مختلف تنظیموں کی طرف سے کھولے گئے راحت مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روس نے امریکہ اور مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا اور خاص طور سے شام میں مزید عدم استحکام اور بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روسی خفیہ ایجنسی نے امریکہ اور برطانیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام میں روسی فوجی چھاونیوں پر دہشت گردانہ حملوں کی تیاری کر رہے ہیں اور لندن اور واشنگٹن مشرق وسطی میں بدامنی اور آشوب کو جاری رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی نے روسی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ لندن اور واشنگٹن نے داعش کے آپریشنل کمانڈروں کو ڈرون طیارے دیے ہیں تاکہ ان کی مدد سے وہ شام میں روسی چھاونیوں پر حملے کریں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں وہ اپنے جیو پولیٹیکل مقاصد کی تکمیل جلد کر لیں گے اور علاقے پر ایک منصوبہ بند تسلط کی ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ روسی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں پائیداری کا سبب سمجھی جانے والی شامی ساحلوں پر روسی چھاونیاں امریکہ اور برطانیہ کے اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا کی سپر پاور کہے جانے والے امریکہ میں بے گھر افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق 2024 میں امریکہ میں بے گھر افراد کی تعداد 7,71,000 ہو گئی ہے۔ امریکی ادارہ برائے ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں چھت سے محروم آبادی میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال میں 18% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے
نقش۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں
ان کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ کہ آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہن شائستہ درانی، دسمبر کے آخری ایام ہیں اور سال 2024 اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے
جی،
اور چند ہی دنوں بعد نئے سال کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور یہ گزرا ہوا سال اپنے اندر کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ واقعات، تلخ و شیریں حقیقتیں چھوڑ کر اپنے پیچھے جو ہے وہ جا رہا ہے، اور نیا آنے والا سال یقینی طور پر امید کی کرن کے ساتھ طلوع ہوگا، اور ممکن ہے کہ کچھ واقعات کا تسلسل اس میں پایا جائے، جیسا کہ 2024 کے آغاز کے اندر ہم نے دیکھا کہ اکتوبر 2023 کا جو سانحہ اور جو واقعات غزہ میں رونما ہوئے، طوفان الاقصی آپریشن اور اسی کا تسلسل 2024 میں بھی جاری و ساری رہا. بہرحال زندگی اور وقت اور زمانہ اپنے انداز میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اپنے پیچھے یادیں اور باتیں چھوڑ جاتا ہے. شاید اسی لیے ہی کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو بہرحال اب آئندہ آنے والے سال کو خوش آمدید کہنے کا وقت ہے، اور 2024 کے اس مقام پر اور اس گھڑی میں کہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، 2024 اپنے آخری ایام گزار رہا ہے.
جی بھائی حسین تقوی، سال 2024 اسی حالت میں اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور جب ہم کسی سال کو خدا حافظ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سال میں رونما ہونے والے تلخ و شیرین واقعات نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں.
جی ہاں،
اور نئے سال کا سورج طلوع ہونے تک ہمارے ذہنوں میں ان واقعات کے بارے میں سوالات بھی جنم لیتے رہتے ہیں.
جی،
جن کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہوتی ہے، کافی زیادہ ہوتی ہے. لیکن سال 2024 کو اگر عالمی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اس سال میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو 2023 کا ہی تسلسل تھا، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، اور مجھے تو لگتا ہے 2025 بھی کچھ انہی واقعات کی لپیٹ ہی میں رہے گا.
انشاءاللہ کہ ایسا نہ ہو اور حالات امن و سکون اور بہتری کی طرف جائیں، اور ہم ایک ایسے سال میں قدم رکھیں کہ جہاں پر سلامتی ہو، امن ہو، عافیت ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، زندگیوں میں سکون ہو، دنیا سے جنگ و جدال کا خاتمہ ہو، اور دنیا امن و آشتی کی طرف جو ہے وہ بڑھے. یہ ہماری آرزو اور تمنا ہے. لیکن جو تجربات گزشتہ سالوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سامراج دنیا کے اندر ایک نئے نظام کو تشکیل دینا چاہتا ہے، جس کے اندر وہ اپنی گرپ کو جو ہے وہ مضبوط رکھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ 2024 سال، اس کے اندر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تلخ و شیریں واقعات اس میں رونما ہوئے، تو اگر میں ایک سرسری سا جائزہ لوں، اس سال 2024 میں ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے محبوب صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی جو ہے وہ شہادت کو دیکھا. اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ، اسی طریقے سے تبریز کے امام جمعہ، وہاں کے گورنر جو ایک ہیلی کاپٹر سانحے میں جاں بحق ہوئے اور ایران کے عوام میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی اسلامی جمہوریہ ایران کے محبوب ترین صدور میں سے ایک تھے.
بالکل.
اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ بھی غریب نواز تھے، اور ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق تھا کہ عوام کے بطن سے جس نے ترقی و کامرانی کی منازل کا آغاز کیا تھا. اور شہید ابراہیم رئیسی کی یادیں، باتیں اور انقلاب اسلامی کے ساتھ ان کی محبت، عقیدت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہی 2024 ہے کہ جس میں ہم نے تحریک حماس کے عظیم رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو دیکھا. یہی 2024 ہے کہ استقامت کے مضبوط ایک ستون اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن سید حسن نصر اللہ ہمارے درمیان نہ رہے. غاصب صہیونی حکومت نے بربریت کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کے ایک اور رہنما سید ہاشم صفی الدین جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اور 2024 میں حماس کے ایک اور لیڈر بلکہ ان کے سربراہ یحییٰ سنوار جو ہیں وہ عین معرکے کے دوران شہید کر دیے گئے، اور ان کی شہادت نے استقامت کو ایک نئی جہت عطا کی، ایک ایسی جہت اور ایسی قوت عطا کی کہ جس کی تاریخ میں بہت کم مثال جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تلخ واقعات تھے کہ جو اس سال رونما ہوئے، لیکن بہن شائستہ درانی ان تمام کے باوجود جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے مختلف پیغامات میں انسانحات پر ارشاد فرمایا کہ ہمیں امید کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور جو سختی اور مشکلات پیش آ رہی ہیں یقیناً اس کے بعد جو ہے راحتی اور آسائشیں بھی مہیا ہوں گی، یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے۔ یقیناً یہ تلخ واقعات ضرور دلوں پر گرا گزرے، درست ہے کہ یہ تلخ واقعات نے آنکھوں کو اشکبار کیا، درست ہے کہ ان تلخ واقعات نے ہمارے سینوں پر ایک جو ہے وہ گرا بہا وزن جو ہے وہ طاری کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں، راحتیں اور اسی طریقے سے عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے راستے جو ہے وہ بناتا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے امیدوار رہنا چاہیے، یہ سختی موجود ہے لیکن انشاءاللہ استقامت جو ہے اپنی بھرپور پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم نے اس پورے عرصے کے اندر دیکھا کہ آپ حزب اللہ کو ایک بہت ہی طاقتور حالت میں ہم نے دیکھا شہید حسن نصر اللہ کے بعد، بلکہ بعض تجزیہ نگاروں نے تو یہاں تک کہا کہ 2006 سے زیادہ ہم نے حزب اللہ کو طاقتور پایا، اور حزب اللہ نے بھرپور طریقے سے جو ہے ان پر جو ظلم ڈھائے گئے اس کا جواب دیا، اور غاصب صہیونی حکومت کے مرکز تک انہوں نے رسائی حاصل کی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کہا جائے کہ ایک امید کی کرن ہے، اور استقامتی محاذ جو ہے اس کی ایک طاقت کا اظہار ہے۔ فلسطین میں یقیناً بہت مشکلات پیش آئی ہیں اور فلسطینی عوام کو شدید ترین تکلیف برداشت کرنا پڑی ہے، لیکن یہاں پر میں ایک امریکی نژاد پاکستانی ڈاکٹر جنہوں نے کچھ مہینے غزہ میں گزارے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود فلسطینی بچے جو ہیں ان کے چہروں پر امید کی کرن جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، وہ اپنے نصب العین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بہرحال چند دنوں بعد سال 2024 کا سورج غروب ہو جائے گا اور سال 2025 کا سورج طلوع ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال اس گزرے ہوئے سال میں ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ درست ہے کہ یہ عیسویں سال ہے، لیکن چونکہ کیلنڈروں میں اس کی تاریخیں اور مہینے موجود ہیں تو اس لیے ہم اس کا ذکر بھی جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین کو گزرے ہوئے ایام کی کچھ یاد بھی باقی رہے۔ میرے خیال سے بہت زیادہ میں نے گفتگو کر لی ہے، اب کچھ آپ کے لیے بھی چھوڑ دوں۔
جی بالکل، کیوں نہیں، ہمارے لیے بھی تھوڑی نہیں بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم ہمارے لیے چھوڑیے، کیونکہ ہمیں شامل کرنے ہیں اپنے سامعین کے خطوط۔
جی ہاں، پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ We'll be right back.
پروگرام بزم دوستہ میں آپ سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے وسیم صدیقی صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ سال 2024 کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اکثر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے گشت و گزار میں لگا ہوا ہے اور بعض اس سال کے تلخ و شیرین واقعات کے تناظر میں قلم فرسائی کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن میں ایک الگ زاویے سے سوچ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے روز و شب کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ اگر گہرائی سے اس طرف دیکھا جائے تو سب کچھ ہیچ ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوچنے کے لیے کافی ہے۔ گزشتہ ایک سال میں ہم نے دنیا کو خون میں ڈوبا ہوا ہی دیکھا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ دنیا کے شقی القلب لوگوں کو مزید شقی پایا ہے۔ مظلوم کی داد رسی کہیں نظر نہیں آتی۔ بہت سی باتیں لکھتے ہوئے میرا قلم خود آنسو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے میں کم ہی لکھتا ہوں، لیکن گزشتہ ایک سال میں دل کی بات کو قلم بند کرنے کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی نشریات اور پروگرام بزم دوستہ میں سامعین دوستوں کے حوصلوں کو دیکھ کر میرے اندر بھی لکھنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اب میں فرصت کے اوقات میں لکھنے اور لکھانے کو ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس سال ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ سب سے پسندیدہ ہو۔ کاش ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے علاوہ ان کی بھی فکر کریں جو مجبور ہیں اور جن کو ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت کا اندازہ ان کے افکار و نظریات سے ہے اور آج سب سے ضروری اہم مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک متمرکز سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی سوچ کو وسعت دینا ہوگی۔ جب ہم فلسطین اور غزہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم نقطہ ان کی زندگی ہونا چاہیے۔ آج سال کے ان آخری دنوں میں غزہ میں اگر کسی چیز کی اشد ضرورت ہے تو وہ زندگی ہے۔ جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں، سانس سینے میں رکنے لگتا ہے اور گلے میں آواز روندھ جاتی ہے اور خود اپنے آپ سے ضمیر سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کہاں کھڑے ہیں؟ شاید میں لکھتے لکھتے کہیں اور چلا گیا ہوں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں۔ حسین تقوی بھائی نے پروگرام بزم دوستہ میں سامعین دوستوں کو ایسا لکھنے کی طرف لگا دیا ہے کہ اب ہم صرف دل کی بات لکھنے پر ہی آمادہ ہوتے ہیں۔ سال 2024 خدا حافظ۔ تمام تر خوبیوں اور خرابیوں کے باوجود روز و شب کی گردش کو ہم روک نہیں سکتے، بس یہ کہیں گے کہ آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔
جی جناب وسیم صدیقی صاحب، حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور پہلے میں بہن شائستہ دورانی ان کا شکریہ ادا کروں کہ آخری مرتبہ جب ان کا پیغام واٹس اپ کے ذریعے ہمیں موصول ہوا تو یہ کہہ رہے تھے کہ خط لکھے کافی دن ہو گئے ہیں، اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور خط روانہ کروں اور اپنے دل کی بات لکھوں۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ اب آخری سال کے ایام چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس حوالے سے جو ہے کچھ تحریر کریں۔ تو جناب وسیم صدیقی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تحریر کو شروع کیا اور آخر تک کوشش کی کہ کہیں پر جو ہے وہ رب جو ہے وہ ٹوٹے نہ، اور اس میں میرے خیال سے کامیاب بھی رہے۔
بالکل، مجھے ان کا خط پڑھنے میں اچھا لگا اور مزہ بھی آیا۔
جی ہاں بالکل،
ایک خاص تسلسل تھا ان کے لکھائی میں۔
جی ہاں بالکل، اور کچھ پیغام بھی تھا، اور وہ پیغام اس حوالے سے بھی اہم تھا کہ اگر انسان اپنے روز و شب پر نگاہ ڈالے اور جو تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں
جی.
ایک دن انسان کا گزرتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، اور سال پورا گزر جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں.
بالکل.
اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ انسان کو اپنے اندر بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے اور کس مقام پر اس کو ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی اس تحریر کے اندر اس بات کو بیان کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی کہ ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں انہیں درست کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور یہی چیز ہمارے لیے نہایت جو ہے وہ ضروری ہے. ابتدائی خط میں بہن شائستہ درانی انہوں نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا ذکر کیا، تو جیسے ہی دسمبر شروع ہوتا ہے یہ گزشتہ سالوں کی باتیں جو ہیں وہ تحریر کرنا شروع کر دیتے ہیں.
جی ہاں، جس کو ہم گشت و گزار، جو کہ انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، یہی کہیں گے، گشت و گزار شروع ہو جاتا ہے.
جی ہاں، اور زیادہ تر چیزیں اس لیے بھی لکھی جاتی ہیں، مثلاً کوئی ہیڈنگ بناتا ہے کہ سال کے اہم واقعات،
جی
کوئی کہتا ہے کہ جو ہے سال کے 20 اہم واقعات، اس سال جو ہے وہ کیا کھویا کیا پایا، ملک جو ہیں وہ اپنی اقتصادی جو ہے وہ کیفیت کو بیان کرتے ہیں.
بالکل.
کوئی کسی حوالے سے نظر دوڑاتا ہے، کوئی کسی حوالے سے نظر دوڑاتا ہے. تو یہ سال 2024 میں اگر بزم دوستاں کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار آپ کو دوں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح سے یہ 2024 میں ہم نے بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط کو شامل کیا ہے، یہ ریکارڈ توڑ تھا.
بالکل آپ نے درست فرمایا، ریکارڈ توڑ اس لحاظ سے بھی تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے سامعین کی جانب سے جو خطوط ہمیں موصول ہوتے تھے، ایک تو تولانی تھے کافی زیادہ،
جی جی جی.
ان کی دل کی آواز تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا یہ تحریر لکھنے کے بعد ان کو خود بھی ایک خاص تمانیت کا احساس ہوا.
بالکل ایسا ہی ہے،
جیسے تقی بھائی ایک بوجھ ہوتا ہے نا، کہ دیکھیے غزہ میں جو حالات تھے شدت کے، اس کے حوالے سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ سکون کے عالم میں نہیں تھا، سکون کی کیفیت میں نہیں تھا، اور وہ چاہتا تھا کچھ کرے کچھ کرے. اب کیا کرے دور بیٹھے ہوئے، حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ جو امداد بھیجی جا رہی تھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے.
جی ہاں.
تو ہمارے سامعین نے جہاد بالقلم کیا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں پر میں تمام اپنے سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا. وسیم صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سال 2024 کے آخری ایام میں اس خط کو تحریر کیا، اور بہت اچھے انداز میں جو ہے اپنے دل کی بات اس میں تحریر کی. بہت شکریہ، بہت نوازش. انشاءاللہ ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں.
بزم دوستاں میں ایک بار پھر آپ سامعین کا خیر مقدم ہے، اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب.
جی، مجھے لگ رہا ہے بہن شائستہ درانی کہ یہ خط بھی کوئی ادبی خط ہے.
بالکل، اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ تحریر ارسال
اچھا, کی ہے. اچھا, جی ہاں تحریر، ماشاءاللہ.
تو عادتاً خط میرے منہ سے نکل گیا. تو بہرحال یہ تحریر ارسال کی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے محمد الیاس صاحب نے.
جی بہت شکریہ جناب محمد الیاس صاحب آپ کا، اور میں عرض کرتا چلوں کہ ان کا تعلق بھی صحافت سے ہے، لکھتے لکھاتے ہیں، اور بہت سے مضامین ان کے جو ہے وہ اخبارات میں چھپتے ہیں، اور ریڈیو تہران کے لیے بھی یہ کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً روانہ کرتے رہتے ہیں تحریر کی صورت میں. ہم ان کا اول مستن اس تحریر میں شکریہ ادا کرتے ہیں.
بالکل, میں تحریر جب نگاہ دوڑا رہی تھی تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی ان کی تحریر لگی ہے, اور انشاءاللہ کہ ہمارے سامعین بھی جب سنیں گے تو ان کو بھی محمد الیاس صاحب کی یہ تحریر بہت اچھی لگے گی اور بہت مفید ثابت ہوگی ہمارے سامعین کے لیے. تو جناب محمد الیاس صاحب لکھتے ہیں کہ سال 2024 اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور وقت اور زمان کے حوالے سے کچھ باتیں میرے ذہن میں آنا شروع ہوئیں تو چاہا کہ قلم بند کر دی جائیں اور بزم دوستہ کے لیے بھیج دوں, قبول فرمائیں گے. انسان اور وقت کا ساتھ بہت پرانا ہے. ایک دور تھا کہ وہ سورج اور ستاروں کی چال دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا کرتا تھا. یہ وہ دور تھا جب وقت انسان کے ساتھ تھا, لیکن شناسائی ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھی. آج بھی انسان کبھی وقت کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی وقت کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش میں ہوتا ہے, کبھی تیز دوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور منہ کے بل گر پڑتا ہے. ہزارہ سال کے تجربے اور ساتھ کے باوجود انسان ابھی بھی وقت سے بہت پیچھے ہے. وہ لاکھ خود کو ترم خان سمجھنے لگے, لیکن وقت ہمیشہ اس کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ. سوال یہ ہے کہ انسان وقت سے اس قدر الجھتا کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. زندگی اور موت؟ ہاں, کیا زندگی وقت کے سوا بھی کچھ ہے؟ پھر وہ وقت سے کیوں نہ الجھے؟ زندگی ایک مہلت ہی تو ہے, پیدائش سے لے کر موت تک کی مہلت. شاید اسی لیے انسان وقت سے ہما وقت برسر پیکار رہتا ہے, اکثر شاکی رہتا ہے, اور کبھی کبھی تو اپنی کوتاہیوں کے لیے بھی وقت ہی کو قصوروار ٹھہراتا ہے.
بہن شائستہ درانی, جہاں تک آپ نے اس تحریر کو پڑھا, مجھے اس تحریر کے دوران جو ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اے خدا, میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے تجھے پہچانا.
بالکل, واہ واہ.
اور یہ جب آپ پڑھ رہی تھیں باتیں جناب الیاس صاحب کی, تو یہ ذکر کر رہے تھے انسان وقت سے اس قدر الجھتا کیوں ہے, کبھی وقت اسے پیچھے چھوڑ جاتا ہے جب کبھی وقت آگے نکل جاتا ہے. تو یہ جو ارادے ہیں انسان کے, یہ بھی ہمیں خدا کی طرف جو ہے متوجہ کرتے ہیں. اور انسان کوشش نہ کرے کہ اس طاقت اور قدرت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے, بلکہ بہت سے امورات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان کو خدا پر چھوڑ دینے چاہیے.
بالکل. تو آگے لکھتے ہیں, وقت کی پیمائش بھی ہمیشہ انسان کے لیے ایک مسئلہ ہی رہی ہے. سورج اور ستاروں کی چال سے لے کر فراق یار کی طوالت اور وصل کی مختصر گھڑیاں, غرض وقت کو ناپنے کے سب پیمانے ایک وقت تک ہی انسان کا ساتھ دیتے ہیں. اور پھر انسان سوچتا ہے کہ پلوں کے نیچے سے جتنا پانی بہ گیا, وقت کے لیے بنائے گئے اس کے پیمانے اس کا ادراک ہی نہیں کر سکے. ڈھلتی عمر بھی انسان کو وقت کے گزرنے سے آگاہ کرتی ہے. کسی دن اچانک ہی کسی کا چھوٹا سا فقرہ یا آئینے کی بے تکلفی اسے چونکا دیتی ہے, جیسے وہ برسوں کی نیند سے بیدار ہوا ہو. وہ سوچتا ہے کہ وقت کی انگلی پکڑے وہ کہاں سے کہاں تک آ گیا ہے. یہاں تک کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے اپنا نقطۂ آغاز تک نظر نہیں آتا. اسے لگتا ہے جیسے وقت ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسل گیا ہو. وقت کا ریت کی طرح ہتھیلی سے پھسل جانا بھی کیا ہی خوب تمثیل ہے. شاید پہلی بار جب انسان کو یہ تشبیہ سوجی ہوگی تو اسے ریت گھڑی بنانے کا خیال آیا ہوگا۔ آپ نے ریت گھڑی اور کہیں نہیں تو کمپیوٹر میں انتظار کی علامت کے طور پر ضرور دیکھی ہوگی۔ ریت گھڑی سے مستقل ریت کے ذرے زوال پذیر نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وقت کی جھولی کے سب سکے نظر خاک ہو جاتے ہیں۔ ریت گھڑی تو پلٹ کر پھر سے کام پر لگا دی جاتی ہے، لیکن انسان کی زندگی ریگِ صحرا کی ایک مٹھی سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی۔ آج کا دور ڈیجیٹل گھڑیوں سے بھی آگے کا ہے۔ آج ہم ایک ثانیے کے بھی ہزارویں حصے کی پیمائش بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ احساس ڈیجیٹل نہیں ہو سکا۔ احساس اب بھی وہی ہے۔ اب بھی انسان کبھی وقت کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ خود کو وقت کی قید سے آزاد کرا لے۔ فراق کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹتی اور وصل میں وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، تجھ سے ملتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے۔
واہ واہ، سبحان اللہ، جناب محمد الیاس صاحب، بہت آپ نے بہترین انداز سے جو ہے وہ اپنی تحریر کا آغاز کیا، اور نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے کچھ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور یہ ریت گھڑی آپ نے دیکھی ہے؟
بالکل، ریت گھڑی ہم نے دیکھی ہے اور ہمیں بہت پسند بھی ہے۔
اچھا اچھا،
بہت اچھی لگتی ہے۔
بہت سے لوگ جو ہے وہ رکھتے بھی ہیں گھروں میں،
اور
اس کو الٹا کو پھر سیدھا اس کو جناب علی، وہ بہت تیزی سے باریک باریک جو ہے وہ گرتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے تناسب کیا جائے تو واقعاً مٹھی میں ریت آئے اور زندگی بھی اسی مانند جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔
اچھا، انہوں نے دوسرا شعر جو ہے وہ پروین شاکر کا لکھا ہے،
جی،
کہ ابھی ابھی وہ ملا تھا ہزار باتیں کی، ابھی ابھی وہ گیا ہے مگر زمانہ ہوا۔
آہا،
بہت ہی پیارا شعر ہے۔
بہرحال پروین شاکر پاکستان کی جدید شاعری کی معمار سمجھی جاتی ہیں، اور ان کے اشعار جو ہیں آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔
بالکل،
اور جناب محمد الیاس صاحب نے اپنے خط کے اندر ان اشعار کو شامل کر کے اور اس مضمون کو شامل کر کے ایک نئی جہت عطا کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیگر سامعین بھی اس حوالے سے قلم فرسائی کریں گے اور ریڈیو تہران کے لیے تحریریں روانہ کریں گے۔ باہر سے بہن شائستہ درانی اشارے مل رہے ہیں۔
جی،
چاہتا تو میں بہت تھا کہ اس حوالے سے
کرنا چاہ رہی تھی، چلیے کوئی بات نہیں،
تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بولوں، لیکن وقت جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے۔ تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پروگرام آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.